بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الصدق، سچائی کا بیان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں جو اچھی صفات ہیں اور جو مطلوب صفات ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو سچائی والے ہیں اور وہ عورتیں جو سچائی والی ہیں. وہ صادقین، وہ مرد جو سچائی والے ہیں، وہ صادقات، وہ عورتیں جو سچائی والی ہیں. وقال تعالی: فلو صدق اللہ لکان خیر لہم. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں جو عزم اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس پر سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ تین آیتیں مثال کے طور پر پیش کی ہیں قرآن کریم میں، جہاں صدق اور سچائی کا ذکر ہے. سب سے پہلے تو آگے چلنے سے پہلے، ان آیات کو سمجھنے سے پہلے، اور پھر اگلی احادیث پر جانے سے پہلے، آگے آنے والی احادیث پر جانے سے پہلے، ہم صدق کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. عام طور پر ہم اس کا ترجمہ تو کر لیتے ہیں سچائی، لیکن اس کے پورے مفہوم سے ہم واقف نہیں ہوتے. جس طرح صبر کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، صدمہ ہو گیا، اس پر انسان صبر کر لے، شکوہ شکایت نہ کرے، اس کو صبر سمجھا جاتا ہے. وہ ایک حصہ ہے صبر کا. اسی طرح صدق کے بارے میں بھی عام طور پر غلط فہمی ہے، عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے. انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح طریقے پر عمل کرے، اور ایک دل میں اس کے لیے صحیح نیت کرتا ہے. صحیح نیت جو دل میں ہوتی ہے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے، اور جو عمل صحیح ہے اس کو صدق اور سچائی کہا جاتا ہے. آگے میں اس کی مزید تفصیل کروں گا، ابھی تو صرف یہ ہے کہ اخلاص اور صدق یہ قریب قریب ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. اخلاص اور صدق قریب قریب ہیں لیکن فرق ہے دونوں میں. انسان کو دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ہر عمل میں اخلاص بھی ہو اور صدق بھی ہو، اخلاص بھی ہو اور سچائی بھی ہو. کیا مطلب؟ کہ سب سے پہلی چیز تو سچائی آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عمل صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے، سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اچھا، اب پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے اچھا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے صحیح عمل ہے تو کرنا ہے. لیکن جب عمل کرنا ہے تو پھر نیت کو صحیح کرے کہ نیت بھی صحیح ہو. دونوں چیزیں ضروری ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہوتا. نیت اچھی ہوتی ہے، اخلاص ہے، لیکن عمل صحیح نہیں ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا ایک شخص کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ عبادات کر رہا ہے، مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. ایک شخص وہ ہے جو مثلا چاہتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے، اس کے لیے وہ نئی نئی بدعات دین میں جاری کرتا ہے، رائش کرتا ہے، اچھا ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، اچھا ہم قوالیاں بھی پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، عید میلاد النبی بھی منائیں گے اور قوالیوں میں بھی حصہ لیں گے اور عرس منائیں گے، سب کچھ کریں گے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، جو بھی وہ سمجھتے ہوں، بیچارے سمجھتے ہوں گے. لیکن بہرحال اخلاص ہے، نیت اچھی ہے بیچارے کی، لیکن عمل درست نہیں ہے. تو اخلاص دل میں ہے، عمل ظاہر میں ہے۔ ظاہری لحاظ سے انسان کے عمل میں اگر صدق اور سچائی اور درستی ہے تو پھر اس کے ظاہر ہے کہ پھر دیکھیں گے نیت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف نیت پر مدار رکھتے ہیں، عمل چاہے درست ہو یا نہ ہو۔ اگرچہ یہ بات تھوڑا سے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کون سا گناہ ہو گیا اگر ہم نے یہ کر لیا، اگر ہم نے عید میلاد النبی منا لیا تو کون سا گناہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سے تو کر رہے ہیں نا۔ اگر کسی نے یہ کام کر لیا، گیارہویں وغیرہ جو بھی بدعات وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اگر اس میں حصہ لے لیا تو کون سا غلط کام کر لیا۔ کچھ لوگ مل کر اچھا بیٹھ کر قرآن ہی تو پڑھ لیا، کچھ لوگوں کی دعوت ہی تو کر لی، کسی کے انتقال پر برسی منا لی، تو اس میں کون سا گناہ کر لیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فجر کی نماز بجائے دو رکعت پڑھنے کے تین رکعت پڑھ لے، کون سا گناہ کیا اس نے؟ ایک رکعت زائد پڑھی، قیام زیادہ کیا، تلاوت زیادہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب عبادت ہی عبادت، نیکی ہی نیکی، لیکن تین رکعت اگر پڑھ لی تو اس کی دو رکعت بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے موافق نہیں تھا۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے موافق ہونا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ فی نفسی ہی وہ کام کیسا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں ہے، کہیں شریعت کے کسی اصول کے خلاف تو نہیں ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، استواء کا وقت ہے جب نماز پڑھنا منع ہے، کوئی شخص کہتا ہے نہیں اس میں کون سا گناہ ہے، میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھنے سے کون مجھے روک سکتا ہے، نفل پڑھتا ہے گناہ ملے گا، اسے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے منع فرمایا۔ عمل صحیح ہو اور نیت صحیح ہو۔ بہرحال یہ تو میں صرف فرق بتانا چاہ رہا تھا، ایک ہوتا ہے اخلاص، ایک ہوتا ہے صدق۔ اب بہرحال یہاں ہمیں جو بات کرنی ہے وہ تو صدق اور سچائی کے بارے میں کرنی ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی اور مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ صدق اور سچائی کا تعلق قول سے بھی ہے، بولنے سے، اور عمل سے بھی ہے، اور نیت سے بھی ہے۔ تینوں چیزوں سے اس کا تعلق ہے، قول سے، عمل سے، اور نیت سے۔ اب میں ان تینوں کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں کہ سچائی کا تعلق تینوں چیزوں سے ہے، قول سے، عمل سے، اور نیت سے۔ اب میں تینوں میں سے ہر ایک کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے بول چال میں جب سچائی، سچا، سچ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف بولنے سے ہے۔ بات صحیح ہے کہ بولنے سے ہے، لیکن بولنے سے بھی ہے۔ ایک شخص جو کچھ ہوا ہے واقعہ کے موافق جو ہے وہی بات کرتا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے ابھی دن ہے، کہتا ہے دن نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، کوئی شخص کہتا ہے بارش ہو رہی ہے، واقعہ کے موافق انسان جو بات کرتا ہے وہ سچائی ہے، وہ سچ ہے۔ واقعہ کے خلاف کوئی بات کہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے، جھوٹ پر گناہ ہوگا نہیں ہوگا الگ بات ہے، لیکن واقعہ کے موافق جو بات ہے وہ سچ، واقعہ کے خلاف جو بات ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ دیکھو جو بات واقعے کے موافق ہے وہ کر سکتے ہو، یعنی اگر بشرطے کہ اور کوئی اس میں برائی نہ ہو۔ اب کسی کے اندر کوئی عیب ہم نے دیکھا اور ہمیں وہ برائی معلوم ہو گئی اور ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ اچھا فلانے میں عیب ہے، فلانے میں عیب ہے، اور ہم کہتے ہیں واقعے کے موافق ہے تو سچ ہے، نہیں، یہ غیبت ہے۔ اگر کسی شخص میں وہ عیب موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اس کی بات کرنا، اور اگر نہیں موجود ہے تو بہتان ہے۔ یہ چیز تو ایسی ہو گئی آج کل کہ چاہے شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہو اور لوگ اس کو شاید نیکی اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اسلام کے کسی ادنا حکم کو بھی ایسا سمجھنا کہ یہ حکم شریعت میں نہیں ہے، یا یہ غلط ہے، یا ہم نہیں مانتے، بہت خطرناک بات ہے۔ اب تو بہت عام ہو گیا۔ بہرحال تو قول میں سچائی، قول میں سچائی ہو، بات میں سچائی ہو، یہ ضروری ہے۔ انسان کی باتوں میں سچائی ہو۔ ایک صحابیہ نے بچے کو، دور بچہ تھا، اس کو جیسے اشارہ کیا کہ آ جاؤ کچھ دیتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ دینے کا واقعی ارادہ تھا؟ کہا کہ ہاں، ہاتھ میں کھجور ہے، کھجور کا دانہ ہے، وہ دینے کا ارادہ ہے۔ تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تم دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اس کا خیال عام طور پہ کون رکھتا ہے؟ ہم لوگوں میں تو جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جھوٹ میں کوئی جیسے حرج ہی نہ ہو. بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا تو ایک عام سی بات ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ کر لو تمہیں یہ دیں گے، اس نے کھا لیا، اس کو پھر کھانا نہیں کھا رہا بچہ، اچھا کھانا کھا لو باہر لے جائیں گے. اب بچے کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ سچ بولا کرو. ہم نے اپنے عمل سے اس کو وہ سکھا دیا کہ نہیں نہیں یہ تو جھوٹ بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بچہ بڑا ہو کر اس میں جھوٹ کی عادت بن اچھی طرح بیٹھ جائے گی، اس کے ذہن سے جھوٹ کی برائی نکل جائے گی. چاہے ہم اس کو یہ سمجھا دیں نہیں مذاق کر رہے تھے، مذاق میں جھوٹ، جھوٹ کی برائی اس بچے کے ذہن سے نکل جائے گی. بچے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بچے کی بچپن میں جو تعلیم کی جو صلاحیت بچے میں رکھی ہوتی ہے وہ دیکھ کر سیکھتا ہے. اب تو بس ہر چیز میں ہوتا ہے کتابوں سے سکھاؤ کتابوں سے سکھاؤ، نہیں، اصل تعلیم جو ہے وہ عملی ہوتی ہے. بچہ گھر میں جو دیکھے گا، والدین کو دیکھے گا. لوگ کہتے ہیں بچے فون چھوڑتے نہیں، فون پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں ہے ہی نشہ. اور بہت بہت سی مرتبہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کو دیکھا کہ وہ یہی کرتے ہیں تو اچھا جب ان کے پاس بھی آئے گا تو وہ یہی کریں گے. کسی ماں سے کسی نے سوال کیا کہ بچوں کو کیسے تم نے فون سے الگ رکھا ہوا ہے، کہا کہ بچے بات سن کر نہیں دیکھ کر عمل کرتے ہیں. بہرحال صداقت، سچائی، اصل تو اس پہ بات ہو رہی ہے، سچائی، کہ انسان سچ بولے، جو بات صحیح ہے وہ بتائے، جو غلط بات ہے خلاف واقع بات نہ کرے. یہ سچ بولنا، اس کو تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ صداقت اور سچ اور سچ ہے، اور صدق کے معنی میں یہ مفہوم آتا ہے تو سب جانتے ہیں یہ قول میں سچائی ہوگی. ہر چیز میں انسان سچ ہو، کبھی جھوٹ نہ بولے، زبان پر کنٹرول کر دے، کبھی غلط بات نہ کہے، مذاق میں جھوٹ نہ بولے. مذاق میں جھوٹ بولنا تو ایک کمال ہو گیا. کسی کو دھوکہ دے دینا اور وہ اچھا میں نے اس کو کہا وہ بات مان گیا، اور ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال کر دیا کہ اچھا میں نے اس طرح جھوٹ بولا کہ وہ مجھے پکڑ نہیں سکا. ہم اصل میں خاندانی مسلمان ہیں، ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم قرآنی مسلمان، اللہ کرے کہ ہم بن جائیں. قرآن و حدیث میں جو اسلام آتا ہے، ہمارے معاشرے کا جو، ہمارے خاندان کا جو اسلام ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں مذاق کر لو، جھوٹ بول دو، اس میں کیا ہو گیا، سامنے والے کو اس طرح بات کرو کہ سامنے والا تمہاری بات، جھوٹی بات کو سچ سمجھ جائے. ہم سمجھتے ہیں کمال کر دیا ہم نے کہ دیکھو کس طریقے سے بات کی، اور سامنے والے کی کا حسن ظن تھا کہ اس نے ہمارے بارے میں اچھا گمان کیا کہ ہم سچ بول رہے تھے. اس نے شریعت پر عمل کیا تو وہ دھوکہ کھا گیا، وہ بھولا بھالا ہے، وہ معاشرے سے ناواقف ہے، اور ہم سمجھدار ہو گئے اس لیے کہ ہم نے سامنے والے کو دھوکہ دے دیا. بہرحال یہ ایک قسم ہو گئی صداقت کی، سچائی کی. دوسری قسم عمل میں سچائی، عمل میں صدق. صدق کے کیا معنی؟ ہم نے جب کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے ہم نے کہہ دیا، تو اس پر سچائی یہ ہے کہ جیسا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے، اس پر ہم صحیح طور پر عمل کریں. جب ہمارا عمل شریعت کے موافق ہوگا تو ہم عمل کے سچے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نمازوں کی پابندی ہم نہیں کرتے، مسجد میں جماعت سے مردوں کے لیے حکم ہے نماز پڑھنے کا، نہیں پڑھتے، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی. فضائل کو ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے. دعائیں ہم جانتے ہیں، سنتوں کو ہم جانتے ہیں، ان کی برکات جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عمل میں ابھی سچائی نہیں آئی. تو عمل میں سچائی کے، ظاہر ہے ان مثالوں سے خود ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عمل میں سچائی کے درجات ہیں. اگر وہ عمل فرض اور واجب ہے تو وہ سچائی ایسی ہے جس پر عمل ضروری ہے. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان پر لازم ہے، کرنا ہی پڑے گا. نماز کو اس کی شرائط کے موافق، اس کے فرائض اور واجبات ادا کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے. اتنی صداقت تو ہر ایک میں ہونی ہی چاہیے، ہر مسلمان میں. لیکن اس سے بڑھ کر صداقت یہ ہے کہ سنتوں، نوافل اور آداب کا بھی خیال رکھا جائے. یہ عمل کی صداقت اور عمل کی سچائی ہو گئی. اور تیسری قسم ہے نیت اور ارادے کی سچائی. نیت اور ارادے میں کی دو صورتیں ہیں، نیت اور ارادے کی دو صورتیں ہیں. اور اس میں بہت سے لوگ غلطی بھی کر جاتے ہیں. ایک تو نیت اور ارادے کی صورت ہوتی ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے, نظر مان لے, منت ماننا جس کو کہتے ہیں, میں کہ یا اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا, بیماری سے شفا ہو گئی, یہ فلانی مشکل دور ہو گئی, تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں, اتنے دن کے روزہ رکھ لوں گا یا رکھ لوں گی, یا اتنا اتنی عبادت کر لوں گی, کوئی بھی کوئی بات اس نے طے کر لی, تو اب یہ انسان پر شرعاً بھی واجب ہو جاتا ہے, نظر ہے. ولیوفو نذورہم, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نظر پوری کریں. نظر پورا کرنا وہ تو لازم ہے, واجب ہے, یہ تو تمام فقہ کی کتابوں میں اس کا حکم لکھا ہوتا ہے, ضروری ہے. یہ تو خیر اس وقت ہے جب انسان نے زبان سے کہہ دیا ہو. اس کے کچھ مسائل ہیں, تفصیلات ہیں کہ کیسی چیز کی نظر مانی. بہرحال ایسی چیز کی نظر ہو جس میں جو عبادت سے جس کا کوئی تعلق ہو, عبادت کی جنس میں سے ہو. جیسے احادیث میں آتا ہے, زمانہ جاہلیت میں لوگ طرح طرح کی نظریں مانتے تھے. کسی نے نظر مانی کہ اچھا میں بس سائے میں کبھی نہیں جاؤں گا, دھوپ میں کھڑا رہوں گا, ایسی نظر کا کوئی اعتبار نہیں. کسی نے گناہ کے کام کی نظر مان لی, وہ نظر پوری نہ کرے. تو نظر یا تو ایسی ہے کہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق ہے, کہ مثلا میرا یہ کام ہو گیا تو اچھا اتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے, یا اتنی تلاوت کرنی ہے, اتنے روزے رکھنے ہیں, اتنا صدقہ دینا ہے, عبادت ہے, تو نظر پورا کرنا لازم ہے. نظر اگر ایسی چیز ہے جس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, دھوپ میں کھڑا ہونا وغیرہ اس قسم کی کوئی بھی چیز, تو اس نظر کو وہ نظر بیکار ہے, نہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے, نہ اس کی وجہ سے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری قسم ہے نظر انسان مانتا ہے کسی گناہ کے کام کی, تو اس نظر کو پورا کرنا تو جائز نہیں ہے, لیکن اس میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ مسائل کی تفصیلات ہیں, میں ظاہر ہے کہ یہاں مقصد ان مسائل کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے. بہرحال ایک تو ہے انسان زبان سے کوئی بات کہہ دے اور نظر مان لے, منت مان لے, جس کو کہتا ہے کہتے ہیں نظر ماننا ہے, منت ماننا, ایک تو یہ ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن دل میں ارادہ کر لیتا ہے. زبان سے نظر کے الفاظ, منت کے الفاظ استعمال نہیں کرتا, بس نیت کر لیتا ہے, یا چلو زبان سے بھی کہہ دیا کسی کو, دیکھو میری نیت یہ ہے کہ اچھا اب مجھے تجارت میں جو نفع ہوگا اس نفع کا مثلا 3% یا 5% میں صدقے میں دے دوں گا, یہ نیت ہے. زبان سے اظہار کرے نہ کرے, بہرحال نیت کا لفظ استعمال, نیت کہہ رہا کہ میری نیت یہ ہے. اب اس کو تجارت میں بہت زیادہ نفع ہو گیا, سوچتا ہے اچھا یہ 3% یا 5% تو اتنا فیصد ادا کرنا, 3% ادا کر دینا تو اتنی بڑی رقم بن جائے گی, اس سے تو میں اتنی چیزیں خرید سکتا ہوں, اتنی میری سامان آ جائے گا. نہیں نہیں صرف نیت ہی تو کی تھی نا, آپ کسی سے فتویٰ لے گا کہ میں نے نظر نہیں مانی تھی تو کیا واجب ہے؟ بہرحال اس نیت میں بھی انسان کو سچا رہنا چاہیے. جب نیت کی تھی تو اس میں ادا, اس کو صدقہ کرنے کی نیت کی تھی تو ادا کر دے, اسی میں خیر و برکت ہے اور آئندہ انشاءاللہ اسی کی وجہ سے اور برکات حاصل ہوں گی. کچھ بعید نہیں کہ نفع ہوا ہے, وہ اسی کی برکت سے ہوا ہے, ورنہ کبھی کیا ہوتا ہے تجارت میں انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. نقصان ہوا تو جو فائدہ تھا وہ تو ہے ہی نہیں نقصان, بلکہ نقصان میں انسان پڑ گیا. آپ سوچتا ہے اچھا بس ٹھیک ہے مجھے برابر سرابر حساب مل جائے, بس وہی کافی ہے, اتنا بھی نہیں پہنچتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہوا کہ نفع ہو گیا. اب نفع ہوا ہے تو اچھا جو نیت کی تھی اس کو پورا کر لو, ورنہ آئندہ پھر نقصان ہوگا تو پھر اپنا ہی قصور سمجھنا. یہ تو ایک مثال ہو گئی. کبھی کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی اہم چیزیں ہیں, اپنے مشائخ سے بڑوں سے جو باتیں سنی ہیں میں اس کا ابھی مجھے ذہن میں بعض باتیں ہیں ان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ والدین یہ نیت کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے یہاں اولاد ہوئی, بیٹا ہوا, اولاد ہوئی, بیٹی ہوئی تب بھی, بیٹا ہوا تب بھی ہم اس کو دین سکھائیں گے اور اللہ کے راستے میں لگائیں گے. اب بیٹیوں کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ الگ درجے ہوتے ہیں دین سیکھنے کے, بیٹوں کے لیے الگ درجے ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس کو تو آگے جا کر پھر دینی کاموں میں کھلے دینی کام کرنے, عورتوں کے لیے پردے کے احکام کے ساتھ ظاہر ہے وہ دوسرے قسم کے احکام ہوتے ہیں. بہرحال یہ نیت کر لی, اکثر لڑکوں میں ہوتا ہے, میں اس وجہ سے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ عموماً لڑکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو حافظ بھی بنانا ہے, عالم بھی بنانا ہے, اور دین کے کام کے لیے اس کو وقف کرنا ہے. بیٹا ہوا انسان بھول گیا کہ اچھا ہم نے یہ نیت کی تھی, تھوڑا بڑا ہونے لگا، نہیں نہیں اس کو ذرا آج کل کی تعلیم بھی تو دلانا ضروری ہے. حفظ کا کیا ہوا؟ وہ حفظ تو بعد میں کر لے گا، بڑا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، ذرا سمجھدار ہو جائے پھر حفظ کر لے گا. ٹھیک ہے، اسکول جاتا ہے، وہاں تعلیم میں بہت اچھا چل رہا ہے، ان کے استادوں کی طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں اس کو تو اور اس میں زیادہ اور لگا دو اس طرح تعلیم میں، اور ذرا اس کے یہ ایکسٹرا کورسز کرا دو، اس لیے کہ بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو کچھ انعام بھی مل جاتا ہے. اچھا اور زیادہ نہیں، تو حفظ والے معاملے کا کیا ہوا؟ وہ ذرا سا آگے اور تھوڑا سا پڑھ لینا، ابھی تو اس بہت اچھی اچھی تعلیم چل رہی ہے اس کی، تو کہیں یہ تعلیم میں حرج نہ ہو جائے. تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اب والدین آ کر شکایت کرتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا، اور بچہ اب تعلیم میں بہت اچھا چل رہا تھا، بہت اچھا جا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی ہے. نظر نہیں لگی، وہ آپ کی نیت کی خرابی تھی، کسی نے اثر کر دیا. اثر نہیں کیا، آپ نے اثر کیا ہے. اثر یہ کیا ہے کہ آپ نے نیت کی تھی کہ اللہ کے راستے میں اس کو دین سکھانا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم سے ممانعت نہیں ہے کہ تعلیم، لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا، اس تعلیم کو جس کی نیت کی تھی وہ چھوڑ دیا اور صرف دوسری تعلیم میں لگا دیا، یا اس تعلیم کو جس کی نیت کی تھی اس کو نچلے درجے میں رکھا کہ ایک دو گھنٹے اس مکتب میں تھوڑا سا وہ سیکھ لے گا، اصل تعلیم دوسری ہوگی. نیت جو بھی کی تھی نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، نیت کی تھی، نیت کے خلاف کر رہے ہیں، اب بے برکتی ہوگی. کبھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اب والدین کے پاس اس کا حل ظاہر نظر نہیں آتا. بہرحال یہ نیت کی سچائی ہے. تین قسم کی سچائی کی میں نے بات کی کہ صدق کے ماتحت تینوں قسم کی سچائی آ جاتی ہے. بولنے میں انسان سچ بولے، عمل انسان شریعت اور سنت کے موافق جتنا بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہو وہ کرے اور کوشش کرے، اور پھر نیت انسان اگر کرتا ہے تو نیت میں بھی سچا رہے. یہ تین قسم کی چیزوں میں جب انسان پختہ ہو جاتا ہے تو اس پر عمل کرتے کرتے انسان ترقی کرتے، اس کی عادت بن گئی، انسان کا مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، یہ وہ مقام ہے جس کو صدیقیت کہا جاتا ہے. سب سے اعلیٰ مقام جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ نبوت ہے. نبوت کے بعد دوسرے درجے میں صدیقیت کا مقام ہے، اور صدیقیت کے مقام میں سب سے اونچا اگر کوئی شخص پہنچ سکا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیقیت کا مقام ہے. اور یہ وہ مقام ہے، اس لیے کہ نبوت تو غیر اختیاری ہے، من جانب اللہ ہے، عطیہ ہے. صدیقیت وہ مقام ہے جو انسانوں میں سب سے اونچا مقام، جو کوئی انسان اپنی محنت اور مجاہدے کے ظاہری لحاظ سے، میں اصل تو اللہ کی توفیق ہے، ظاہری لحاظ سے اپنی محنت اور مجاہدے کے نتیجے میں انسان جس درجے تک پہنچ سکتا ہے، جس کو کسبی کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل اور اختیار سے پہنچ سکتا ہے، وہ صدیقیت والا مقام ہے. کوئی بھی پہنچ سکتا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، پہلے بھی کھلا تھا، اب بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے، کہ انسان صداقت پر عمل کرتے کرتے اتنا پختہ ہو جائے کہ صدیقیت والے مقام تک پہنچ جائے، دروازہ کھلا ہے. کیسے حاصل کرنا ہے اس کی کچھ باتیں آگے ہم احادیث میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اب بہرحال جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صداقت کیا ہے، صدق کس کو کہتے ہیں، صرف سچ بولنے کو نہیں بلکہ کچھ اور بھی اس میں بہت چیزیں ہیں جس کو سچائی کہا جاتا ہے، اب ہم قرآنی آیتوں کو پھر دیکھتے ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہیں. پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ رہو. عام طور پر جب ترجمہ پڑھتے ہیں، اردو میں سے قرآن ترجمہ جب پڑھ لیتے ہیں، تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو، صادقین کیوں کہا؟ صالح تو وہی نا جو نیک عمل کر رہا ہے، اور صادق وہ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ بولنے میں سچا ہے، عمل میں سچا ہے، اور نیت میں سچا ہے، ہر چیز میں اس میں صداقت اور سچائی ہے. صالحین سے اوپر والا درجہ ہے اس کا، عام نیک لوگوں سے درجہ اس کا اونچا ہے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ سچوں اور نیک اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ رہو. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اگلی آیت وہ صادقین و صادقات، آیتوں کی ہم تفصیلات میں نہیں جاتے اس لیے کہ آگے ہمیں احادیث بھی پڑھنی ہیں، تو آیتوں میں بس یہ کہ ظاہری مفہوم سمجھ میں آ جائے. ایک مرتبہ عورتوں میں آپس میں مذاکرہ ہوا کہ قرآن کریم میں ہم مردوں کا ذکر تو ہوتا ہے، عورتوں کا تذکرہ نہیں آتا، شاید ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. شاید ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ بھی کریں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تسلی کے لیے، اس لیے کہ عام طریقہ یہی ہے کہ جب لفظ کوئی بولا جاتا ہے تو یعنی مردوں کے لیے عربی میں صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. اقیم الصلاۃ کا جب حکم ہے تو مردوں عورتوں سب کو ہے، اگرچہ عورتوں کے لیے اقیم الصلاۃ آتا ہے، لیکن اقیم الصلاۃ اس میں عورتیں مرد سب آ گئے. جب یہ عورتوں میں آپس میں مذاکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تسلی کے لیے آیات نازل فرمائی. یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہاں بس اس حصے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ وہ عورتیں اور وہ مرد جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے یہاں جن کے لیے بلند درجات ہیں، وہ کون ہیں؟ جن میں سچائی ہے، جو قول کے، فعل کے، نیت کے سچے مرد ہیں، اور وہ عورتیں جو قول اور فعل اور نیت میں سچی ہوتی ہیں. الصادقین والصادقات. تیسری آیت ہے سورہ محمد کی، کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے جان پیش کرنے کا، قربانی کا، جہاد کا، تو ہم خوب کوشش کریں گے اور یہ محنت کریں گے اور اس طرح کریں گے. حکم نازل ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے کہ یہ تو مشکل کام ہے، اپنی جان کو قربان کرنا، جان کو خطرے میں ڈالنا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات اور وعدہ کیا تھا اس پر سچے رہتے. کہا یہ تھا نا کہ آیت نازل ہوگی تو ہم ہمت سے آگے بڑھیں گے، تو اگر وہ اس بارے میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. نیت کر لی کہ اچھا اب یہ دیں گے اور یہ اللہ کے راستے میں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا تو اتنا ہم صدقہ دیں گے. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں مال دیا، ہمارے مال میں برکت ہوئی، تو ہم ضرور صدقہ دیں گے، نیک بن جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بھی، جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو بخل کرنے لگے. قرآن نے اس میں مذمت کی ہے، یہ نیت کی خرابی، اس کی بھی مذمت کی ہے. نیت میں بھی انسان کو سچا ہونا چاہیے. بہرحال اب احادیث پڑھ لیتے ہیں، مفہوم واضح ہو گیا تو احادیث کا انشاءاللہ صرف ترجمہ پڑھنے سے ہی باتیں سمجھ میں آ جائے گی. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یهدی الی البر وان البر یهدی الی الجنۃ وان الرجل لا یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق، کوئی شک نہیں کہ سچائی انسان کو پہنچا دیتی ہے نیکی تک. سچائی کی عادت ہوگی تو نیکی کی عادت بن جائے گی، ظاہر ہے سچائی اور نیکی بہت گہرا تعلق، لازم ملزوم، سچائی نیکی ہی نیکی، اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. انسان اپنی نیت پختہ کر لے کہ آج سے مجھے صداقت پر جمے رہنا ہے، ہم سب ارادہ اور عزم کر لیں کہ بس اب جو ہم نے صدق کا مفہوم پڑھا ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صداقت عطا فرما دے، صدق والی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، صدق والی عادت ہمیں عطا فرما دے، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، تو نیکی ہی نیکی ہوگی ہماری زندگی میں. یہدی الی البر، یہ نیکیوں تک پہنچاتی ہے، ہماری زندگی پوری نیکی ہی نیکی بن جائے گی. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ چیز کو پکڑ لو مضبوطی سے. کیا چیز؟ سچائی کو. سچائی والی رسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، پکڑ لو، اب بس آگے چلتے رہو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، کوئی شخص سچ بولتا رہتا ہے، اور یہ صرف بولنے کا مفہوم نہیں لیتے بلکہ سچائی پر قائم رہتا ہے. تینوں چیزیں آ گئیں نا، صرف بولنے میں تو خاص ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور ایک شخص صداقت پر عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. یہ مقام صدیق، صدیقیت والا مقام، اللہ کے یہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، انسان جب جھوٹ خلاف واقع بات کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، زبان سے بولنا، غلط عمل کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہے، اور اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا انسان کو گناہوں تک لے جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولا، اب اس کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولے گا، اس میں پکڑا جانے لگا اس کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولے گا، یہاں تک کہ جب اس سے کوئی شخص کہتا ہے کہ اچھا تم نے یہ جو بات کہی ہے یہ غلط ہے، تو قرآن و حدیث پر بھی جھوٹ بول دے گا کہ نہیں نہیں اس آیت سے میرا استدلال ہے، اس حدیث سے میرا استدلال ہے۔ یہ ہوتا ہے اور عام ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو فجور اور گناہوں تک لے جاتا ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور انسان کو دوزخ تک لے جاتا ہے، گناہ کے کام انسان کو دوزخ تک لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ کذاب بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ دوسری حدیث، عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو باتیں یاد کی ہیں۔ بچپن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بچے تھے، لیکن پھر بھی سمجھدار تھے، باتیں یاد رہیں، سنی تھی بعض باتیں یاد رکھیں اور ان کو سیکھا ہے۔ دع ما یریبک الى ما لا یریبک، بچوں کے ذہن میں بھی کیسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی تھیں کہ بڑے ہونے تک ان کو کام آتی رہیں۔ فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے، یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو، اور ایسی چیز اور ایسا عمل اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے یہ، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ دو عمل ہیں، یہ ہے یا یہ ہے، تجارت ہے، فلانی چیز میں تجارت کریں یا نہ کریں، کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، بینک کی ملازمت ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، شک تو ہے، شبہ ہو رہا ہے، انسان سوچتا ہے نہیں نفع مل رہا ہے نا بس کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں، ایک جاب مل رہی ہے اس میں صحیح لگ رہا ہے، سب کچھ صحیح لگ رہا ہے، بس مجھے یہ فلانی چیز کرنی پڑے گی، تھوڑی سی داڑھی چھوٹی کرنی پڑے گی، جگہ تو مل رہی ہے، جاب مل رہی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ میرے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی۔ صرف مثالیں ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی چیز میں انسان کو تردد ہوتا ہے صحیح ہے یا غلط، یعنی یہ چیزیں تو ظاہراً غلط ہی ہیں، اس میں تردد کی بات ہی نہیں تھی، جب انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ تو غلط ہی ہے، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں انسان کو تردد ہو، یہ سب چیزیں تو میں نے مثالیں دی تھیں، یہ لوگوں کے کم علمی کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے، ورنہ اصلاً تو یہ باتیں بالکل ظاہر ہے کہ گناہ ہے، لیکن انسان کو کبھی کسی عمل میں شبہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شبہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، کوئی چیز ایسی ہے کھانے کی اس میں شبہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے، چھوڑ دو، عمل نہ کرو، فتویٰ نہ دو، دوسروں کو فتویٰ دینا نہ شروع کر دو کہ نہیں حرام ہے اس لیے کہ ہم نہیں کھاتے تو حرام ہے، اپنی احتیاط پر عمل کریں ٹھیک ہے، دوسروں کو اس پر مجبور نہ کریں۔ دع ما یریبک، جو چیز شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑ دو، اور وہ عمل اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ دو چیزیں ہیں، یہ کریں نہ کریں، کھائیں نہ کھائیں، نہیں کھائیں گے تو تسلی ہے، کھائیں گے تو شک ہے کہ پتہ نہیں شاید غلط ہو شاید حرام ہو، چھوڑ دو اس کو، لیکن شک کی کوئی وجہ بھی تو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ اصول، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کھا رہا ہے اور ایک نہیں کھا رہا ہے، ہمیں بھی دل چاہ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں ہمیں تو اس پر زیادہ تسلی ہے کہ کھانا چاہیے، تو کھائیں گے تو زیادہ اطمینان ہے، نہیں کھائیں گے تو شک ہو جائے گا، ہمارا تو معاملہ ہی کچھ عجیب سا ہے ہر ایک کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک کی نہیں ہے، پہلے ہم صداقت پر جمیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے یہ۔ دع ما یریبک الى ما لا یریبک، آگے فرمایا کیوں یہ حکم دیا کہ جو چیز شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور ایسی چیز اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے؟ اس لیے کہ اگر وہ چیز صحیح ہو اور عمل صحیح ہوگا تو انسان کو اس پر تسلی ہوگی. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ, اس لیے کہ سچائی اطمینان کی چیز ہوتی ہے, سچائی اطمینان کی چیز ہوتی ہے. ہم نے نماز پڑھ لی, نماز کا سلام پھیرتے ہی ہاتھ پہ دیکھا, او اچھا تھوڑا سا یہ خون لگا ہوا ہے, خون نکلا ہے, بہہ گیا نہیں بہہ گیا پتہ نہیں, ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا بہہ گیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا, اب شک ہو رہا ہے انسان تو نہیں, ٹھیک ہے چلو گنجائش ہے نا, کوئی بات نہیں, وضو ہو گیا ہوگا, نماز ہو گئی ہوگی, میں نے پہلے تو نہیں دیکھا تھا, شک ہے, اس شک کو نہ رہنے دو, نہیں ایسے ایسے وضو کر لو, نماز پڑھ لو, شک دور ہو گیا. جب شک دور ہو گیا تو اطمینان ہو گیا, اطمینان کا مطلب تمہارا عمل صحیح ہے, اطمینان سچ میں اطمینان ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی بات نہیں ہے, ہمیں تو پہلے اطمینان ہو جاتا, نہیں ہمیں اطمینان ہے ہماری نماز ہو گئی تاکہ دہرانے نہ پڑے. جن کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے ان کی بات نہیں چل رہی. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ, اس لیے کہ سچائی اطمینان کی چیز ہوتی ہے. وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ, اور جھوٹ اور غلط عمل وہ شک کی چیز ہوتی ہے. انسان کو جب شک ہے تو یہاں کچھ غلط ہوگا اپنے عمل کی, لوگ کہیں اس کو کسی اور معنی میں لے لیں, عمل کے بارے میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے غلط ہے, شک ہو رہا ہے شبہ ہو رہا ہے, تحقیق کر لو, ٹھیک ہے تحقیق کر کے عمل کرو, تحقیق سے پہلے اس کو چھوڑ دو, رک جاؤ, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. تیسری حدیث, عن ابی سفیان الصخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیثه الطویل فی قصته ہرقل قال ہرقل فماذا یأمرکم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قال ابو سفیان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. یہ طویل روایت کا حصہ ہے, مختصر حصہ ہے, اس لیے کہ یہاں پر صرف صدق والی بات کو لانا تھا, اس لیے ایک طویل روایت ہے اس کا حصہ ہے. میں بھی پوری طویل روایت تو ظاہر ذکر نہیں کرتا, لیکن تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں بس تاکہ سمجھ میں آ جائے, اصل یہ حدیث سمجھ میں آ جائے. ہرقل نصارہ کا بڑا تھا, روم کا حاکم تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب صلح حدیبیہ مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ جب صلح ہو گئی, حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجم کے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے, اسلام کی دعوت پیش کی. ہرقل کے پاس بھی یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا تھا. اس نے یہ خیال کیا کہ وہاں کے لوگ جہاں سے خط آیا ہے, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ علاقہ حجاز کا, اس علاقے کے کچھ لوگ ہوں تو ان سے میں بات کر کے تحقیق کرتا ہوں کہ یہ شخص ہے کون جس کا خط آیا ہے, وہ کون ہے, اس کی تعلیمات کیا ہیں. ہرقل اس وقت ملک شام گیا ہوا تھا مسجد اقصیٰ کے علاقے میں, اور وہاں پر مکہ مکرمہ سے کچھ مکہ والوں کا قافلہ بھی تجارت کے لیے گیا ہوا تھا, جن میں ابو سفیان بھی تھے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ ان کی روایت ہے, ابو سفیان صخر ابن حرب. تو ابو سفیان جو ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا, ہرقل نے معلوم کیا کہ کوئی ہیں, کہاں آئے ہوئے ہیں, یہ عرب کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں حجاز کے, اچھا ان کو بلاؤ. بلایا, پوچھا کہ اچھا تم میں کوئی ان کے خاندان میں قریب ترین تم ان خاندان سے تعلق رکھنے والے کون, ابو سفیان نے آگے ہوئے کہ میں ہوں, وہاں کے ان لوگوں کے بڑے سردار بھی تھے اور خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا, رشتہ بھی جڑتا ہے عبد مناف کے بعد سے. تو ہرقل نے ان کو ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا, چونکہ مسلمان نہیں تھے, ان کو آگے کھڑا کیا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا, یہ بٹھایا آگے رکھا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے پیچھے بٹھایا. ہرقل نے سوال کیا کہ اچھا, کہا کہ دیکھو میں تجھ سے سوال کروں گا, میں ان سے سوال کروں گا ابو سفیان سے, اور اگر کوئی بات یہ خلاف واقع کہیں تو پیچھے جو تم لوگوں مجھے اشارہ کر کے بتا دینا کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے, یہ بات غلط کہہ رہا ہے. اب ظاہر ہے کوئی بھی کہہ سکتا تھا اشارہ کر کے کہ نہیں یہ بات غلط ہے, اور یہ جھوٹے پکڑے جاتے ہیں. اور جھوٹ ان کے یہاں چاہے کوئی جرم کر لیں بڑے سے بڑے جرم کے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ کے جرم کو واقعی بڑا جرم سمجھتے تھے۔ تب وہ سفیان کو سامنے کھڑا کیا، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیا کہہ سکتے تھے، وہ بھی مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی باتیں ہوں تو بتائیں۔ تو خیر یہ ہے روایت، اب اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ عنہ اپنی طویل حدیث میں جو ہرقل کا قصہ ہے اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، فماذا یأمرکم، تو یہ پیغمبر جو پیغمبر کا دعویٰ کیا ہے یہ شخص، یہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو قال ابو سفیان، ابو سفیان نے یہ جواب دیا، کئی سوالات تھے، بڑی اچھی حدیث ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، یہاں پر چونکہ وہ بہت طویل ہو جاتا ہے اس لیے اس روایت میں ہم نہیں جاتے، یہاں تو بس اس عنوان سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے، اس وقت جو مسلمان نہیں تھے، تو ابو سفیان نے کہا، قلت یقول، تو میں نے ہرقل سے کہا کہ یہ کہتے ہیں، اعبد اللہ وحدہ، اللہ وحدہ کی عبادت و عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنے لحاظ سے تو وہ برائی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال برائی نہیں، وہ تو جو تعلیمات تھی وہ تعلیمات کا حصہ ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ چیز کہ صرف اللہ ایک اللہ کو ماننے بتوں کو کہاں رکھیں، کہاں لے جائیں گے، بت بھی تو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد جو کہا کرتے تھے ان باتوں کو چھوڑ دو۔ ایک طرح سے مذمت کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقتاً یہ تعلیمات ہیں تو خوبی ہے کہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں اور پہلے کے جو تمہاری باتیں تم میں غلط باتیں رائج ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، اتنے مشکل مشکل کام ہمیں حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، سچائی کا حکم دیتے ہیں، یہ ہے باب الصدق، سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیادی تعلیمات میں بنیادی حصہ جو تھا ان میں اہم چیز جو ہے وہ صدق شامل ہے، جس کو غیر مسلم اور کفار بھی سمجھتے تھے، اور ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ اچھا یہ صدق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، وہ نہیں بیان کروں گا تو گویا کہ میں نے تعلیمات کے اہم اجزا نہیں بیان کیے۔ آج اب مسلمانوں سے بھی کوئی پوچھے تو وہ کہیں گے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، صدق کا کہاں تذکرہ آتا ہے؟ یہ ابو سفیان کا کمال ہے، علمی کمال بھی، کہ جاہلیت کے دور میں بھی، یعنی مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح بتایا۔ یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا، اور پاک دامن رہنے کا، دیکھو بدکاری نہ کیا کرو، پاک دامن رہنے کا، اور صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا۔ بس جیسے میں نے بتایا، روایت تو طویل تھی لیکن اس کا اہم حصہ، ایک تو ابو سفیان اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ ثابت کر دیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اہم حصہ صدق، سچائی۔ اور رابع، چوتھی حدیث، عن ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وهو بدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه۔ یہ صحابی سہل ابن حنیف، ان کا نام ہے، ان کی کنیت میں اختلاف ہے، یا تو ابو ثابت ہیں یا ابو سعید ہیں یا ابو الولید ہیں۔ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے، بدری ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے سچے دل سے، یہ کیا ہو گیا، نیت کی سچائی۔ اس میں کہہ رہا تھا صداقت کا تعلق صرف بات کرنے سے نہیں ہے، پہلی حدیث میں بات کا ذکر تھا، دوسری حدیث میں عمل کا ذکر تھا، اب یہ والی جو حدیث ہے اس میں نیت کی سچائی کا بیان ہے، کہ جو شخص سچی نیت کے ساتھ، بصدقین، سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نیت ہے، وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے، نہیں نہیں جان دینا تو بڑی مشکل کام ہے، ہم سب پڑھتے ہیں صبر وغیرہ کے فضائل، وقت آ گیا تو اچھا نا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں 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 یہ ہم نہیں کر سکتے، اور انتقام لینے پہ آ جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے سچے دل سے، نیت سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء والے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ بستر پر مرے۔ شہادت غیر اختیاری عمل ہے، انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خواہش مند شہادت کے، اخیر میں رو رہے تھے کہ یا اللہ اتنا تیرے راستے میں میں نکلا اور اخیر میں بستر پہ مر رہا ہوں، لیکن طلب کے سچے تھے. تو یہ اختیاری نہیں ہے، کسی کو ملتی ہے، کسی کو شہادت ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، اختیاری چیز نہیں ہے. لیکن غیر اختیاری ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی سچے دل سے اس کا طالب ہے، بستر پر مرے گا تب بھی شہادت کی موت مرے گا، شہادت کے درجے کو پائے گا. الخامس، پانچویں حدیث، چونکہ آگے دو ہی حدیثیں ہیں انشاءاللہ آج پورا کر لیتے ہیں تاکہ یہ باب پورا ہو جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها. انبیاء میں سے کوئی نبی تھے اللہ کے، جن کے شراح فرماتے ہیں کہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے. یوشع بن نون وہ ہیں جن کا واقعہ سورہ کہف میں بھی آتا ہے، اصل وہ نہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ فَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم جو ان کے ساتھ تھے ان سے کہا، تو وہ خادم کون تھے؟ وہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ اب موسیٰ علیہ السلام کے نائب بنے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی. ان کا یہ واقعہ ہے، غزا نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے ایک نبی یعنی یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام وہ غزوہ میں نکلے. نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں سے اور قوم سے کہا لا یتبعونی رجلن، دیکھو میرے ساتھ وہ آئے جو پورے دھیان کے ساتھ کام میں لگ سکے. ایسا شخص میرے ساتھ آئے جو ایسا نہ ہو کہ ذہن یہاں لگا ہوا ہے اور کام وہاں، میرے ساتھ آ رہا ہے لیکن دماغ اس کا ذہن و دماغ یہاں پر ہے، نہیں، پورے توجہ کے ساتھ اس کام میں لگے، اخلاص کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کام میں لگے، ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت ہے. تو فرمایا کہ لا یتبعونی رجلن، میرے ساتھ نہ چلے ایسا شخص ملک بضع امرأة، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ یرید ان یبنی بها، رخصتی کا ارادہ ہے اور اب تک رخصتی نہیں ہوئی. تو اب ظاہر ہے ذہن یہاں اٹکا رہے گا، وہ اچھا رخصتی ہونے والی تھی اور اب مجھے یہاں نکلنا پڑا تو اس کی وجہ سے میری رخصتی رک گئی، اچھا وہ کتنی دیر ہو گئی ہے، اچھا اب کتنے دن میں واپس جائیں گے، اب جلدی واپس جانا ہے، ظاہر ہے ذہن وہاں لگا رہے گا، پر میں ساتھ نہ آؤں. دوسرا ولا احد بنا بیوتا لم یرفع سقوفها، اسی طرح وہ شخص میرے ساتھ نہ چلے جس نے کوئی مکان بنائے ہوں اور یا مکان بنایا ہو اور اب تک اس کی چھت نہ لگائی ہو. دیواریں بنا لی، چھت ابھی لگانی باقی ہے، آدھے بیچ میں کام اٹکا ہوا ہے، یہاں چھوڑ کر جائے گا، میرے ساتھ نکلے گا، غزوہ میں نکلے گا تو ذہن یہاں اٹکا رہے گا. نیت میں پختگی، پوری توجہ کے ساتھ نکلے تو عمل صحیح ہوگا، عمل میں صداقت کب آئے گی؟ جب پوری توجہ کے ساتھ کام کرے گا. تیسرا ولا احد اشترى غنما او خلیفات وهو ينتظر اولادها، کوئی ایسا شخص بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے بکریاں خریدی ہیں یا حاملہ اونٹنیاں اس کے پاس ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے بچے ہونے کا، بکریاں ہیں یا اونٹنیاں ہیں خریدی ہیں اور بچے ہونے کا انتظار ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، اب انتظار ہے اچھا بچے ہوں گے، نکل گیا تو ذہن یہاں اٹکا رہے گا. بہرحال ایسے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا جن کا ذہن یہاں اٹکا رہے کسی وجہ سے، کوئی کام ادھورے رہ گئے ہوں، تو پھر تم ساتھ نہ آؤ تاکہ جو کام کریں وہ پوری پختگی اور توجہ کے ساتھ کریں، جس کو کہتے ہیں پوری صداقت کے ساتھ کریں. فغزا، غزوہ میں نکلے، فدنا من القریتی صلاۃ العصر او قریبا من ذالک، اس بستی جس بستی کو فتح کرنا تھا، بستی کو فتح کرنا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا تھا، اس بستی کے قریب پہنچے، اس بستی سے قریب ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت یا اس کے قریب قریب وقت تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آج ہی غروب سے پہلے بستی فتح کرنی ہے، اللہ کی طرف سے حکم تھا آج ہی غروب سے پہلے یہ بستی فتح کرنی ہے، عصر کا وقت قریب ہے، تھوڑی دیر باقی ہے، غروب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دعا کی، سورج سے کہا، فقال للشمس، تو سورج کو مخاطب ہو کر فرمایا، مخاطب ہو کر سورج سے کہا انت انکی مأمورۃ وانا مأمور، اے سورج تجھے بھی حکم دیا گیا ہے، یعنی غروب ہونے کا، وانا مأمور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، کس بات کا؟ کہ غروب سے پہلے فتح کرنی ہے بستی. تو بھی مامور ہے، میں بھی مامور، نہ تو اپنے اختیار سے نہ میں اپنے اختیار سے، یا اللہ اللہم احبسھا علینا، اے اللہ سورج کو روک لے، فحبست، سورج روک لیا گیا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو فتح دے دی۔ یہ اخلاص جب ہوتا ہے تو اس میں قبولیت بھی کیسی ہوتی ہے، سورج بھی روک دیا گیا۔ بہرحال اب آگے، فجمع الغنائم، مال غنیمت جمع کی، فجاءت یعنی النار لتأکلها فلم تطعمها، آگ آئی تاکہ اسے کھا لے لیکن نہیں کھایا۔ پہلے زمانے میں جب فتح ہوتی تھی، مال غنیمت جمع ہوتا تھا، تو سب کے پاس سے، اچھا جس کو جو بھی، جس کے پاس جو بھی ہے سب لے آؤ، ادھر ادھر سے مال غنیمت سب جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اسے اٹھا لیتی تھی۔ یہ گویا کہ اس جنگ کے قبول ہونے کی علامت ہے، اور سب جنگ کر جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی صداقت کی علامت ہے۔ لیکن آگ آئی، کھا نہیں رہی۔ فقال ان فیکم غلولا، ان پیغمبر نے، یوشع بن نون جو تھے، انہوں نے فرمایا تم میں خیانت پائی جا رہی ہے، کسی نے مال غنیمت میں کہیں گڑبڑ کی ہے، کچھ چھپایا ہے، کوئی خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے قبولیت نہیں آئی، یا تو بتا دو، کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ اچھا تو ایسا کرو، فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے تو ہر قبیلے کے جو ایک آدمی سردار، وہ مجھ سے بیعت کرے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے، ہر قبیلے کا ایک شخص جو بڑا شخص ہے ان کا، وہ مجھ سے بیعت کرے۔ بیعت کرنے لگے، فلزقت ید رجل بیدہ، ایک شخص کا ہاتھ اس پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھا تمہارے قبیلے میں کسی نے گڑبڑ کی ہے۔ فقال فیکم الغلول، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں کوئی خیانت پائی جا رہی ہے، فلتبایعنی قبیلتک، تو تمہارے قبیلے کے تمام لوگ مجھ سے بیعت کریں۔ فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ، تو اس قبیلے کے دو یا تین شخصوں کا ہاتھ اس پیغمبر کے ہاتھ، ان پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تم لوگوں نے گڑبڑ کی ہے۔ فقال فیکم الغلول، فرمایا تم تین، دو تین جو ہو تم میں خیانت پائی گئی ہے، لاؤ کیا گڑبڑ کی، کیا خیانت کی، بتاؤ۔ فجاؤ برأس، اب تو ظاہر ہے اب تو کوئی صورت ہی نہیں تھی بچنے کی۔ فجاؤ برأس مثل رأس بقرۃ من الذهب، تو وہ گائے کے سر، گائے کی سری کے برابر سونا لائے، اتنا بڑا ٹکڑا تھا سونے کا جیسے گائے کا سر ہوتا ہے، وہ لائے، وہ رکھا مال غنیمت کے ساتھ، اس کو رکھا، فوضعها، باقی مال غنیمت کے ساتھ رکھا، فجاءت النار فاكلتها، آگ آئی اور آگ نے اس کو کھا لیا۔ اب ہوئی نا صداقت، کسی نے خیانت نہیں کی، عمل صحیح ہو گیا، صداقت ہوئی، آگ نے قبول، آگ نے اس کو کھا لیا، اب گویا قبولیت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی اپنے لیے استعمال کرنا حلال نہیں تھا، تقسیم نہیں ہوتا تھا، آگ کھا جاتی تھی۔ ثم حل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ تعالی نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، جب ہماری کمزوری کو دیکھا، ہمارے عجز کو دیکھا، تو اللہ تعالی نے اس کو حلال کر دیا کہ ایک کمزور بندے ہیں، چلو مال غنیمت تم ہی استعمال کرو، ہم قربانی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑا نیک کام کیا، اور انشاءاللہ ہے اللہ کے یہاں قبول ہے، بڑا نیک کام ہے، لیکن وہ گوشت بھی تو ہم ہی کھاتے ہیں، اللہ کے لیے پیش کیا اور گوشت بھی ہم ہی کھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالی نے ہماری کمزوری کا خیال رکھا، فضیلت بھی لو اور چیز بھی تم لے لو۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے پاس کوئی ہدیہ لے کر جاتا تھا، بادشاہوں کو ہدیہ کیا کرنے، اتنے مالدار ہوتے تھے، پورا بیت المال پہ ان کا قبضہ ہوتا تھا، تو بادشاہوں کو کیا کرنا ہے، کوئی لے کر گیا ہدیہ، بادشاہ کیا کرتا تھا، اس پر اس ہاتھ رکھ دیتا تھا، ہاں ٹھیک ہے ہاتھ رکھ دیا، گویا قبول کر لیا، واپس تم ہی لے جاؤ، بلکہ اس کے بدلے میں بادشاہ اور دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ چھٹی حدیث، عن ابی خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں شخص جو خرید و فروخت کرتے ہیں، خریدنے والا بیچنے والا بیعان، جو شخص خرید رہا ہے، ایک شخص خرید رہا ہے ایک بیچ رہا ہے، ان کو بیعان کہا جاتا ہے، خریدنے والا بیچنے والا، خرید و فروخت کرنے والا. خرید و فروخت کرنے والے دونوں شخصوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ ان کا معاملہ مکمل نہ ہو جائے. میں نے کہا کہ میں یہ کتاب $10 کی بیچ رہا ہوں، سامنے والا بھی سوچ رہا ہے ہاں لوں نہیں لوں. اس کے جواب دینے سے پہلے پہلے مجھے بھی اختیار ہے کہ میں کہہ دوں نہیں نہیں اچھا مجھے نہیں بیچنی، سامنے والے کو بھی اختیار ہے کہ وہ منع کر دے کہ نہیں بیچنی، ہاں کہنا نہ کہنا دونوں اختیار ہوتا ہے. تو خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار رہتا ہے کب تک؟ جب تک بات پوری نہ ہو جائے، معاملہ مکمل نہ ہو جائے. یہ تو خیر ایک بات تھی، اگرچہ اس میں اس کی اور بھی تشریحات کی گئیں، اور بھی مسائل اس سے متعلق ہیں، یہاں پر ظاہر ہے ہم فقہی احکام میں تفصیلات میں نہیں جا رہے. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا. اب اگر یہ دونوں سچ سچ بات کہہ دیتے ہیں اور ہر بات کی وضاحت کر دیتے ہیں، کوئی عیب ہے اس میں، کوئی برائی ہے بتا دے، دیکھو اس میں یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، یہ عیب ہے بتا دیں، بوری کا لہما فی بیعہما، تو بیع میں برکت دی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور چھپاتے ہیں، یعنی کوئی عیب چھپاتے ہیں، تو محقت برکت بیعہما، تو بیع کی برکت مٹا لی جاتی ہے، بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے. بات واضح ہے، صدق کی بات چل رہی تھی. انسان کو بیع میں بھی سچا ہونا چاہیے، نیت میں سچا ہونا چاہیے، عمل میں سچا ہونا چاہیے، ہر چیز میں سچا ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہ کرے کہ دھوکہ ہو، کسی کو دھوکہ دے، جھوٹ بولے، ایسی کوئی چیز نہ ہو. انسان میں صداقت رہے. صداقت کا پورا مفہوم گویا کہ سمجھنے کے لیے یہ حدیث بھی ضروری تھی کہ بیع اور تجارت اور ان چیزوں میں بھی صداقت ہوتی ہے. اس کو بھی امام نووی نے سمجھا دیا حدیث لا کر کہ صداقت کا تعلق اس سے بھی ہے. پھر اس حدیث میں جو بتایا کہ برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ ہے تو برکت نہیں ہوتی، اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک، من جانب اللہ، نظر نہ آنے والی، یعنی جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کوئی چیز میں برائی اور عیب ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے یہ عیب ہے، من جانب اللہ مدد ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، پیسوں میں برکت آتی ہے. ایک تو من جانب اللہ، نظر نہ آنے والی چیز. ایک یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً بھی لوگوں نے اس کے باطن والے حصے کو تو چھوڑ دیا کہ من جانب اللہ ہوتا ہے، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اس کو بڑا اعتبار کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کی جو تجارتیں اتنی آگے بڑھتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ظاہر میں کوشش کرتے ہیں کہ دھوکہ نہ دیں. کوالٹی نام بن جاتا ہے ان کا کہ اچھا نہیں، اس کمپنی کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اس کمپنی کی چیز اچھی ہوتی ہے، نام بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان دھوکہ نہیں دیتے، ان میں چیز جو ہوتی ہے وہ عمدہ استعمال کرتے ہیں، لمبا عرصہ تک چلتی ہے. شروع میں ان کو بہت اچھی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے خرچہ زیادہ ہوتا ہے، نام بن گیا، تو اس کے نتیجے میں بھی برکت ہوتی ہے. تو برکت کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے. جو دکاندار، جو گاڑیاں بیچنے والا شخص ہمیشہ امانت داری کے ساتھ ہر گاڑی کا عیب بتا دے گا، اور جو اچھی ہے جو برائی ہے ہر چیز بتا دے گا، شروع میں اس کی تجارت میں نقصان نظر آئے بھی، تو نتیجے کے لحاظ سے زیادہ لوگ آئیں گے اس کے پاس خریدنے کے لیے کہ یہ سچا آدمی ہے، امانت دار ہے، برکت ہوگی. تو برکت ظاہر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک اعتماد اس کے ساتھ بن جاتا ہے، اور من جانب اللہ اعانت بھی ہوتی ہے. اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہے، اعانت ہے، وہ بھی ختم، تو بے برکت ہی ہوگی. اور لوگوں میں بھی چونکہ وہ بدنام ہو جاتا ہے، تو شروع میں تو ظاہری طور پر نفع زیادہ ہو گیا، اب لوگ اس کے پاس آنا کم ہو گئے، اب لوگ آتے نہیں، تو یہ برکت کا مٹ جانا ہے. بہرحال اس میں حدیث لا کر یہ بتایا کہ صدق کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، صرف نماز سے نہیں ہے، صرف مدرسے سے نہیں ہے، صرف علماء کے پاس جانے کے وقت اور دینداروں کے پاس بیٹھنے کے وقت نہیں ہے، تجارت سے بھی صدق کا تعلق ہے، باہر کے معاملات میں بھی صدق کا تعلق ہے. ہر وقت انسان صدق پر رہے، سچائی پر رہے، ہر عمل میں انسان سچا ہو، اور ہر قول میں سچا ہو، نیت میں سچا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس پر سچائی پر ثابت رہنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس صداقت پر قائم فرما. اور یہی جیسے میں نے بتایا کہ وہ درجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان وہ مقام پاتا ہے جو سب سے اونچا مقام ہے، صدیقیت والا مقام. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو صدیقیت والا مقام عطا فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.